تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، مقابل مدنی مسجد، پٹل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا سفيان، جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان آخرت کی پکڑ سے بچ جائے، یہ کسی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ پاک کے غصے اور غضب سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے، تو یہ انسان کی یوں سمجھے کہ زندگی کا مقصد ہے جو اس کو حاصل ہو۔ مر کے مر جاتا ہے انسان تو آزاد تھا، جو کر چار دن ہیں ہر کوئی اپنی مرضی کی بنسری بجاتا اور مر جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مر کے انسان مرتا نہیں، بلکہ ایک بڑی لمبی زندگی اس کے آگے شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کا علم انسان اپنے ذاتی علم سے نہیں حاصل کر سکتا، انسان کی عقل علم بہت تھوڑا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آنے والے کل کو دیکھ سکے، موسم بتا دے گا، یہ انسان کے ساتھ کل کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتا۔ تو چونکہ موت اور موت کے بعد سب کے جو حالات ہیں، یہ بیچارہ کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ہر زمانے میں انسانوں کی راہبری کے لیے یہ نظام قائم فرمایا کہ جنہوں نے آ کر انسانوں پر صرف اس بات کی محنت کی کہ تمہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ ایک آدمی کا ہارڈ دوسری طرف سے آگ دیکھتا ہے کہ آ رہی ہے، اس طرف آبادی ہے، وہ وہاں سے آ کے شور مچاتا ہے، آگ آ رہی ہے، بچ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو کاروباری ہیں، ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، ہمارا پلا مسئلہ ہے، میں ابھی تجارت ابھی میری چلی ہے، دکان ابھی چلی ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بس اللہ کے واسطے جان بچا لو، پھر یہ سارے کام ہو جائیں۔ جان چلی گئی تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں سے وہ آ رہی ہے، تمہاری نظر وہاں نہیں پہنچ رہی، میری نظر وہاں دیکھ چکی، تم اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب وہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچاتے تو آگ آ کے لے جاتی ہے۔ اب اس کو اللہ کے نبی نے اس طرح بیان فرمایا، میں نے مثال دے دی تھی کہ مثال حدیث سے مستمر ہے، من خوف اجلج، جو خوف کھاتا ہے وہ جلدی سفر شروع کرتا ہے۔ یہ خوف کھانے کا کیا مطلب ہے جلدی سفر کرنے کا؟ کہ عرب میں دوسرا صبح سویرے دشمن حملہ کرتا تھا، صبح سویرے ابھی اندھیرا ہوتا تھا اور حملہ ہو جاتا تھا، تو کوئی آ کے بتائے کہ بھائی حملہ ہونے والا ہے، تو لوگ پھر پچھلی رات سے وہاں سے کوچ کر جاتے تھے، اور حملے کے وقت میں وہاں ہوتے ہی نہیں تھے، حملے سے بچ جاتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا من خوف، جس کو خوف ہوتا ہے ادلج، اس سویرے رات کو سفر شروع کر دیتا ہے۔ من ادلج، اور جو سفر شروع کرتا ہے، بلغ المنزل، وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جو جہنم کے خوف کو سامنے رکھتا ہے، جنت کے شوق کو سامنے رکھتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلتا ہے، تو جلدی بدلتا ہے، جو بدلتا ہے یعنی اللہ رسول کے تابع ہو کے چلتا ہے، تو وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعت اللہ الغالیہ، وہ منزل کون سی منزل ہے؟ وہ بڑی مہنگی منزل ہے، وہ اللہ کا سودا ہے، بڑا گرام، بڑا قیمتی سودا ہے۔ الا ان سلعت اللہ الجنہ، وہ جنت ہے جو اللہ پاک نے انسانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اشتاق الی الجنہ سارا الی الخیرات، جسے جنت کا شوق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے، وہ اپنی جان بھی بچاتا، وہ لگاتا ہے، وہ پیسہ بچاتا نہیں، لگاتا ہے۔ من اشفق من النار، لہا عن الشہوات، جسے دوزخ کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا کی لذتیں بھول جاتا ہے. من ترقب الموت حانت علیہ اللذات، جسے موت یاد ہو اسے دنیا کی کوئی لذت دھوکہ نہیں دیتی، لذت اس کے سامنے بے قید پڑ جاتی. کسی کو کہا جائے ساری حکومت آپ کی ہے، کل آپ کو پھانسی دے دی جائے گی، حکومت کو کیا کرنا. من تزہد الدنیا حانت علیہ المصیبات، اور جسے جو دنیا کو بے قیمت کر دیتا ہے، بے حیثیت کر دیتا ہے، تو اس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی. تو دنیا کے انسان دوزخ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، یہ انسانوں کی منزل ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے. لیکن انسان اتنا ناقص العلم ہے کہ اپنے علم سے وہ اس معراج کو پہچان نہیں سکتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا علم بہت تھوڑا ہے، تم اس سے کیا پہچانو گے اللہ پاک کے نظام زندگی کو. تو اس لیے کہا کہ تم میرے علم کے تابع ہو کے چلو، اپنے آپ کو اللہ پاک کے علم کے تابع کر کے چلو، جہاں ہر چیز پہلے سے معلوم ہے، اور قیامت تک کے حالات الغیب عندہ الشہادہ والسر عندہ العلانیہ، غیب بھی سامنے حاضر بھی سامنے. ہمارے لیے دو رکاوٹیں ہیں، ایک تو ہمارے پاس عمر بڑی تھوڑی ہے، ہم تو دنیا کی کسی چیز کو بھی پورا حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں. انسان کو دماغ لے کے چلتا ہے، ابھی تک دماغ کو لاکھوں کروڑوں اور ارب ہا ارب ڈالر لگ گئے، اور لاکھوں انسانوں کے دماغ لگ کے بھی دماغ نہیں سمجھ سکے تو باقی سارا وجود کیا سمجھیں گے. ایک چھوٹا سا سیل جو انسولین بناتا ہے، ایک سیل کو نہیں پورا ابھی تک اس کے فنکشن کو سمجھ سکے تو پوری جسم کا نظام کیا سمجھیں گے. عمر تھوڑی ہے، وقت تھوڑا ہے. 50 سال 60 سال کسی چیز کے لیے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. پھر دوسری رکاوٹ کیا ہے جو ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، تقریبی رکاوٹ ہے، جس کو ہم پار کر نہیں سکتے، کہ ہم اس کائنات کا ایک جز ہیں اور پوری کائنات کے کل کی طرح ہے. ہم اس کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے. ہماری زمین اس ساری کائنات میں چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے، چھوٹے سے ذرے کی طرح. اور پھر اس ذرے میں ہم ٹکے ہوئے ہیں ایک ایٹم کی طرح. ذرہ تو نظر آتا ہے، ایٹم تو نظر بھی نہیں آتا. ساری کائنات کا ہماری زمین ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس کائنات میں 90-95% تو روشنی نہیں دیتا، 3-4%, 5% جو روشنی دیتا ہے اس میں اتنا کچھ بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ان کے کوئی فرضی نام رکھ دیے جائیں جو گلیکسیز دیکھی گئی ہیں، اور ان گلیکسیز میں جتنے سیارے گردش کر رہے ہیں کسی بھی ان کا فرضی نام رکھ دیا جائے، اے بی سی ڈی، جیسے سورج، چاند، مریخ، زحلہ، عطارد، مشتری، ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی فرضی نام رکھ دیا جائے تو ان کو ایک دفعہ دہرانے کے لیے، صرف جو میں کہہ رہا ہوں سورج، چاند، مریخ، زحل، مشتری، عطارد، ایک سیکنڈ میں ایک نام آ گیا. تو اگر ایک ستارے کو ایک سیکنڈ دیا جائے نام دہرانے کے لیے تو 300 کھرب سال چاہیے صرف نام دہرانے کے لیے. اور یہ بھی اندازہ ہے، اور جو دیکھا ہے، جو اندیکھا وہ تو اس سے بے شمار ہے. اس میں چھوٹی سی زمین ہے، اس میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. تو 3 حصے نکل گئے، پھر 1 حصے میں 2 حصے جنگل ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، 1 حصہ آباد ہے. تو ساری زمین ایک ذرے کی طرح ہے، اس ذرے کے بھی 5 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ آباد ہے، 5 حصے غیر آباد ہیں. 3 حصے پانی نے کھا لیے ہیں اور 2 حصے اس میں جنگلوں نے، دریاؤں نے، پہاڑوں نے، صحراؤں نے لے لیے ہیں. 1 حصہ مشکل سے آباد ہے. اس ایک چھوٹے سے ذرے میں ایک ذرہ آباد ہے، اس ذرے میں ایک چھوٹا سا امریکہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ہیوسٹن ہے، اس میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر ہے جو بڑی سے بڑی دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گا. وہ کہتا میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ دعویٰ قابل قبول ہے. ایک آدمی کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ دعویٰ قابل قبول ہے. یہ ناممکن ہے کوئی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں یا میں جانتا ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں. ہم یہ جان جائیں نا کہ ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم نے بہت کچھ جان لیا، ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا. کیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، بہت بڑا علم ہے جو ہم نے حاصل کر لیا. تو ہمارا ہم ایک اس کائنات کا ایک حصہ حصہ ہیں، ایک جز ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس جہان کی حقیقت کو دیکھ سکیں، اس قابل نہیں. تو اللہ پاک نے کیا کیا، سارا حساب تیار کر کے ہمیں دے دیا گا، تم دائیں بائیں چکر میں نہ پڑو، میری طرف سے یہ مقرر شدہ نظام ہے، میں نے ساری کائنات کو دیکھ کے بنا ہُوَ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر تم اپنے آپ کو لے کے آؤ. اور اپنے حبیب سے فرما دیا ادعو الى ربك انك على هدى مستقيم، اے میرے حبیب آپ تو ہیں سیدھے راستے پر پکے، ان کی تو گواہی خود دے دی، حضور کی گواہی تو اللہ نے دے دی کہ انك على هدى مستقيم، آپ تو ہیں سیدھے راستے پر. ہمیں کہا وان هذا صراطي مستقيما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، کون سا، میرے نبی والا راستہ، فاتبعوه، اس پر چلو، اس پر چلو، اس کے دائیں بائیں نہ دیکھو، کیونکہ اس میں اللہ کا علم اس راستے کو طے کر کے آیا ہے. یہ علم اللہ نے اپنے غیبی خزانوں سے، یہ اپنے علم سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے. اللہ کا علم جیسے اللہ کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، اللہ کے علم کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، جیسے اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اس کے علم کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، جیسے اپنی ذات میں ابدی ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، قیم قیوم ہے، احد ہے، صمد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، فرد ہے، ایسے اس کا علم اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں. الفرد الملک لا شریک لہو، الفرد لا ند لہو، وہ بادشاہ جس کا شریک کوئی نہیں، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کا مثال کوئی نہیں، لا یغلبہ شیء، جس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، لا یعجزہ شیء، جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لا یعزب عنہ شیء، جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لا یضرہ شیء، جس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، لا ینفعہ شیء، جس کو کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، لا اور کیا لا یتعبہ شیء، جس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی کہ اب میں تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، اگر اللہ کمر سیدھی کرے تو ساری کائنات کی کمر ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سونے لگے تو ساری کائنات برباد ہو جائے. لا تاخذہ سنۃ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، ولا یعودہ حفظہ ما تھکتا نہیں، وما کان ربک نسیہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی فیصلے غلط نہیں، ولا ینسا بھول سے بہت، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، کائنات میں کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وہ غافل کوئی نہیں. تو اتنی بڑی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب خود اللہ کی تعریف کر رہی ہے، میں کل بھی بتایا کہ اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے، سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کی تعریف اللہ کے نبی نے کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. احمد کے دو مطلب ہیں، احمد کے، احمد کا ایک مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور احمد کا دوسرا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. دونوں باتیں آپ سے ثابت ہیں، آپ سے زیادہ کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اور جتنی کائنات میں آپ کی تعریف ہوئی ہے اتنی اور کسی کی تعریف نہیں ہوئی. اللہ نے جتنی آپ کی تعریف کی کسی نبی کی نہیں کی، ساری کائنات نے جتنی آپ کی تعریف کی کسی نے نہیں کی. تو پہلے معنی کے اعتبار سے کہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا احمد. انہوں نے آخر میں کیا کہا، اللہم لا استطیع الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں بھی تیری تعریف تیرے شایا نشان نہیں کر سکتا. تو ہم کیا ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، جس کو سب سے زیادہ علم دیا، اولین آخرین کا، ارض و سما کا علم دیا، جس کو زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کو دیکھ رہے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، صلاۃ کسوف پڑھا رہے تھے، سورج کو گہن لگا تو وہ نماز پڑھائی، تو آگے بڑھ گئے تو پیچھے ہٹ گئے، مصلی پر کھڑے کھڑے پہلے آگے ہو گئے پیچھے، تو صحابہ نے سلام پھیرا تو پوچھے یا رسول نے کیا کیا تھا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، ہمیں جنت نظر آ رہی تھی اور اس کے انگوروں کے گچھے نظر آ رہے، ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا، پھر جہنم نظر آئی اس کی آگ نظر آئی اس کو دیکھ کے پیچھے ہو گیا. اب یہ مدینے کی چٹائی پہ ہو رہا ہے، جس کو اتنی وسیع نظر مل گئی اس کی بات تو ہم جھٹلا لیں. اور یہ نیوٹن آئنسٹائن کے تجربوں کو ہم نبوت کا درجہ دے دیں تو ہم سے بڑا پاگل کون ہو، جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں نہ آئی تو ان کو ایٹم سمجھ میں آ گیا تو ان کو فائدہ کس بات کا ہے. جس کو سورج نظر نہ آئے اس کی آنکھیں کیا، اور ہمارا کیا حال ہے کہ جن کے گھر میں سورج چمکتا ہو نبوت رسالت کا، وہ ان سے جا کے راستہ پوچھیں جن کی آنکھیں کوئی نہیں، جن کے گھر میں چراغ بھی کوئی نہیں وہ ہم سے بھی زیادہ اندھے ہیں. ہم تو اللہ کا فضل ہے دیکھنے والے ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کو بھی پہچان لیا, اللہ کے حبیب کو پہچان لیا, جنت اور دوزخ کو مان لیا. ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ایک زندگی کا مقصد ہے, ایک خالق ہے, ایک راستہ ہے, رسالت والا راستہ ہے, ایک منزل ہے, جنت ہے یا جہنم ہے, فریق ان پر جنت اور فریق ان پر سعیر. تو ہم دیکھ چکے ہیں, وہ تو ہم سے بھی وہ تو اندھے ہیں, ان کو تو پتہ بھی کوئی نہیں. ہم ان سے راستہ پوچھتے ہیں, ان سے کہتے ہیں ہمیں گائیڈ کرو, تو کوئی اندھے سے پوچھے آنکھوں والا کہ ذرا مجھے راستہ تو بتاؤ, وہ کیا کہے گا آپ سے بڑا بھی پاگل کوئی ہوگا, اللہ کے بندے تیری دونوں آنکھیں سلامت ہیں, تم اس سے کہتے میں تمہیں راستہ بتاؤں, میں تو اندھا ہوں, تمہیں چاہیے مجھے راستہ بتاؤ. اللہ نے اپنے علم کامل سے اس کا علم ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تین کی گفتگو کو چوتھا اللہ سنتا ہے, ولا خمسۃ الا هو سادسہم, پانچ کی باتوں کو چھٹا اللہ سنتا ہے, ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم, دو ہوں اکیلا ہو پانچ ہوں دس ہوں سب بھی اللہ سنتا ہے. یہ اس کا سننا ہے, اور سننا اتنا کامل ہے, یعلم السر و اخفا. سر کسے کہتے ہیں؟ دو آدمی آپس میں بات کریں کان لگا کے, اس کو سر کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں بھی سن رہا ہوں. تیسرا اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہ آدمی کسی سے بات نہیں کرتا, دل میں بات کرتا ہے, اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے, زبانی بولتی ہے, ہمیں کچھ بات کی ہے میں نے اپنے آپ سے, آپ کو پتا چل سکتا ہے؟ اللہ کو پتا چل گیا ہے کہ زبان نہیں بولی, کانوں نے نہیں سنا, زبان خاموش, دل بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں. ایک واقعہ لکھا ہے, ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ ان ابھی یتصرف فی مالی بدون اذنی, میرے ابا میرا باپ میرے مال کو خرچ کرتا مجھ سے پوچھتا بھی نہیں. ویسے بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹے کی الگ کوئی چیز ہے تو باپ کو پوچھنا چاہیے, ان کا اچھا اس کے باپ کو بلاؤ. اس کے باپ کو پتا چلا کہ بھائی میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے, ان کو رنج ہوا کہ میری شکایت تم کی, تو رنج تو ہوتا ہی ہے, اولاد نافرمان ہو جائے کس کو رنج نہیں ہوگا. پھر وہ شاعر لوگ تھے تو ان کو رنج ہوا, اس رنج میں ان کو شعر کہے لیکن زبان سے نہیں کہے, دل ہی دل میں خیالات الفاظ کے روپ میں تو آئے پر زبان پہ نہیں آئے. جب مسلم میں آئے نا تو بات چیت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ شعر سناؤ جس کو تیرے کانوں نے سنا نہیں, تیری زبان نے بولا نہیں, تو تیرے اللہ نے سن لیا. کچھ نہیں بولا وہ دلی دل میں, عرب تو شاعر تو تھے ہی, بات بات پہ شعر بنا رہے ہیں. تو اس نے کہا, آپ نے فرمایا بھائی وہ بات بتاؤ جو تیرے کانوں نے سنی نہیں, تیرے زبان بولی نہیں, پر اللہ نے سن لیا, وہ بولو. اشہد انک رسول, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول, یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم. چند خیالات سے جو الفاظ کی شکل میں دماغ میں گھومے, پیفم طاف بھی, لیکن وہ دل زبان پہ نہیں آئے. آپ کا رب کتنا سننے والا ہے کہ اس نے آسمان پہ بیٹھ کے اس کو سن لیا. بس سنو, تو میں نے شعر سنا ہے, غزلتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنهل, اذا ضاقت بالسقم لیلۃ لم ابت لسقم کا الا صاہرا اتململ, کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تمہل, تخاف الرضا نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل, فلما بلغت سن والغایۃ التی إليها مدى ما كنت فيك أؤمل, جعلت جزائي غلظة وقضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل, فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجاهل المجاور يفعل. یہ شعر پڑھا, زبان سے نہیں بولا تھا, دل میں بولا تھا, آسمان والے نے اس بول کو بھی سنا. اب ہم اس کے علم کے خلاف چلیں, سر کہیں کہ ہمیں زندگی سکھ کیوں ملے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ترجمہ کیا ہے؟ بڑے دردناک شعر. کیا کہا کہ میں نے تو یہ بچپن میں پالا اور اپنی خواہشات کو قربان کیا. اولاد پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی خواہشات قربان ہونی شروع ہو جاتی, ماں کا جاگنا, راتوں کو اس کے پیشاب دھونے, پخانے دھونے, آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے اس کے لیے وہ کر رہی ہے, اس کو کیا پتا. تو کل کو جب ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر ماں کی آہ نکلتی کہ ہے یہ دیکھو, اس کے تو ابھی پیشاب کی بدبو میرے ہاتھ سے نہیں نکلی اور یہ اب میرے سامنے ہو گئے. کہا میں نے تجھے بچپن میں تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے تیرے اوپر میں نے لگایا خرچ کیا. جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے جاگنے کے ساتھ میں بھی ساری رات جاگتا تھا. تو روتا تھا ہم روتے تھے, تیری ماں روتی میں روتا, تو تڑپتا ہم ساتھ تڑپتے. حالانکہ درد تو تمہیں ہو رہا تھا لیکن ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیں درد ہو رہا, ایسا لگتا ہمیں درد ہو رہا. اور حالانکہ مجھے پتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, اس سے پہلے تم نہیں مر سکتے تھے, لیکن میرا دل اندر ہی اندر سے دھڑکتا تھا کہ کہیں میرا بچہ مر نہ جائے, کہیں میرا بچہ مر نہ جائے, کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. یہ رات ہمیں ساری رات ہماری آنکھوں میں پٹتی, میں بھی جاگتا تھی, ماں بھی جاگتی, اور تو بے خبر ہے, تجھے خبر بھی کوئی نہیں. پھر کیا ہوا, فلما بلغت سن والغاية التي, پھر جب تو اس عمر میں پہنچا جس کی میں نے برسوں سے امید لگا رکھی, الیہ مدا ما کنت فیک اؤمل, جس کا میں ایک عرصے سے منتظر تھا کہ میرا بچہ بڑا ہوگا, میری خدمت کرے گا, میرے کام آئے گا, میری ضرورت, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری ضرورت نہیں پوری کرے گا. تو تم نے کیا کیا, جاؤ جزا غلظتا وفظاظتا, تو تم نے ایسا منہ پھیرا, ایسا زبان کے نشتر چلائے, ایسا زبان کے تیر چلائے کہ میرے دل کو چھلنی کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مجھے یوں لگ رہا ہے تیری باتیں سن کر کہ شاید تو نے مجھے پالا ہے, میں نے نہیں تجھے پالا. تو نے میرے پیشاب پخانے دھوئے, میں نے تیرے پیشاب پخانے نہیں دھوئے. اچھا بیٹا, اگر تو بیٹا نہیں بن سکتا تھا تو اتنا تو کرتا ہے جو پڑوسی کرتا ہے, کہ پڑوسی کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے. پہلے ہی تھا اے کاش, علم تر حق کو حضور, اگر تو ماں باپ کا حق نہیں پہچان سکا تھا, پالتا کمل جال مجاگر, تو وہ تو کرتا جو ایک پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے. ایسے دردناک شعر ہیں, ترجمہ بھی اثر کرتا ہے اور بھی الفاظ تو ایسے زبردست ہیں کہ دل پھٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے اختیار آنسو نکلنے لگے. اس کے بیٹے کو گربان سے پکڑ گئے تھے, جھٹ کر کے اٹھ جا میری مجلس, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا. ایسے کہاوت ہے, ایک بڑے میاں نے پوچھا, بیٹا یہ کیا ہے دیوار پہ؟ کہا کوا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا یہ کیا ہے؟ کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا ابا سمجھ میں نہیں آتا تمہیں, ایک دفعہ تو بتا دو تم کوا ہے کوا ہے کوا ہے, پیچھے ہی پڑ جاؤ. تو وہ ہنسنے لگا, کیوں ہنسے ہو؟ تو اندر گیا, ڈائری اٹھا کے لائے, آخر دیکھو فلاں تاریخ میں نے لکھا ہوا کہ آج میرے بچے نے مجھ سے 25 دفعہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے, تو میں نے کہا بیٹا کوا ہے کوا ہے. میں تو بیٹا ناراض نہیں ہوا تھا, تیسری دفعہ پوچھنے پر تو سیکھ پا ہو گیا. میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ماں باپ کتنے دکھ سہتے ہیں اور تم بڑے ہو کے کیسے نقل دکھاتے. زبردست اللہ ادب سکھایا ہے اولاد کو ماں باپ کی, آواز اونچی مت کرو, آواز اونچی مت کرو, ان کے ساتھ اپنے آپ کو بچھا دو, جھکا دو, ان کے ساتھ بست ہو جاؤ. میں تو ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا علم جو کتنے اندر کے جذبات کو بھی پڑھ لیں, پھر حدیث کا عدد مقائل البحار یعلمہ, مستقیل الجبال یعلمها, عدد ورق الاشجار یعلمها, عدد قطر الامطار یعلمها, عدد ما اظلم علیہ اللیل و اشرق علیہ النہار یعلمها. اس کا علم کیا ہے؟ دنیا میں پہاڑوں کا وزن کتنا اس کو معلوم, سمندروں میں پانی کتنا اس کو معلوم, بارش کے قطرے کتنے اس کو معلوم, زیر زمین کیا کچھ اس کو معلوم, آسمان کے نیچے کیا ہے اس کو معلوم, اور کائنات میں کیا کچھ ہے سب اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ علم والا ہے, اور اس نے یہ علم اپنے حبیب کو دیا. تو اللہ کا نبی اللہ کے علم سے بولا, وما جنت ظنی الہوا, ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ اس کو میں بلوا رہا ہوں، میں بلوا رہا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، اللہ کا حبیب پیغام سنا رہا ہے. یہ پہلی صدی کے لیے نہیں ہے. تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، یہ میرا نبی صرف عربوں کا نہیں، پہلی صدی کا نہیں، تمام عالمین کا نہیں. دوسری آیت، قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کا رسول. تیسری آیت، صرفنا الیک نفرا من الجن، جنات کا نبی. پھر چوتھی آیت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، میں نے آپ کو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا. پھر پانچویں آیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر اللہ نے اپنے نبی کا ادب کیا کیا، کیا اللہ نے کیا احترام ہمیں سکھایا اپنے نبی کا؟ صرف قرآن سے اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہمارے پہلے مثال عرض کر دوں، ہمارے زبان کا بھی محاورہ ہے، کسی کو اس کے اعزازی طور پر جو نام دیا جاتا ہے اس کو عربی میں لقب کہتے ہیں، کنیت کہتے ہیں. جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں، لائر صاحب، ڈائریکٹر صاحب، تو اس کو اس نام سے پکارا جائے نا تو یہ اعلیٰ درجے کی عزت ہے، اور ذاتی نام سے پکارا جائے تو ذرا اس سے کم درجہ ہے. ہماری زبان کا محاورہ، سے ہم لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں، امام مسجد صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، ڈاکٹر صاحب آ گئے، انجینئر صاحب آ گئے. یہ ہمارے اردو زبان کا بھی محاورہ ہے کہ جس کو عزت دیں گے، حاجی صاحب کو حج کر لے تو حاجی پڑ جاتا ہے بےچارا، اگر اس کا نام ہی لے مٹا کے حاجی حاجی شروع ہو جاتے ہیں. یہ احساس اور عزت ہے، یہی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں کسی کو نام سے پکاریں یا عبداللہ کہیں تو یہ اتنے اعزاز کی بات نہیں. اس کی کنیا یا آباد و راب یا آباد راس، اگر اس سے کنیت سے پکاریں تو یہ اعلیٰ درجے کی عزت ہے، اعلیٰ درجے کا احترام ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب قرآن پاک میں آئے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کیا، کلام فرمایا نبیوں سے، سارے کوئی اب میں نام گنا لیتا ہوں. آدم علیہ السلام سے کلام کیا تو ان کا نام لیا، کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم نام لیا. وقیل یا نوح احبط بسلام منا، اے نوح نام لیا. پھر وناديناه يا ابراهيم نام لیا، اے ابراہیم. وما تلك بيمينك يا موسى، اے موسى کیا ہے ہاتھ میں، نام لیا. یا داوود انا جعلناك خليفه، اے داوود نام لیا. یا زكريا انا نبشرك بغلام، اے زكريا ہم تمہیں غلام کی بشر. یا یحیی خذ الكتاب بقوه، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، آٹھ نبیوں سے بات کی ہے ڈائریکٹ، نام لیا، نام لیا. میں نے پہلے کہا کہ نام لینا کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن اعزاز کا وہ درجہ نہیں جو لقب میں اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی سے جب خطاب کیا ہے نا قرآن پاک میں، متعدد جگہ کیا ہے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، بلکہ لقب اور کنیت سے پکارا. کیا کہا ہے؟ یا ایہا النبی، ہر جگہ جہاں اللہ اپنے نبی سے بات کرے گا تو قرآن میں دیکھیں آئے گا یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. ان چار کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. یہ موازنہ کیا ہے کہ ان نبیوں کا وہ مقام نہیں جو میرے حبیب کا مقام ہے، اس لیے اللہ نے کہیں بھی لفظ خطاب میں اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر. اور پانچ جگہ نام آیا ہے آپ کا، چار جگہ محمد، ایک جگہ احمد، کہیں بھی رسالت کے بغیر نہیں آیا، خالی محمد نام کہیں بھی نہیں آیا، ساتھ رسالت کا ذکر ہے. پہلی جگہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کا رسول ہے. پھر دوسری جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم محمد آ گئے آگے، ولا کر رسول اللہ، یہ ساتھ رسول اللہ آ گئے. پھر تیسری جگہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہے ہی کٹھا، چھبیسواں پارا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ کٹھا ہے. پھر چوتھی جگہ آمنوا بما نزل علی محمد، على محمد آگے وہو الحق من ربهم الحق کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, رسول ہے تمہارے رب کی طرف سے. چار جگہ رسالت آئی, نام آیا رسالت آئی, پانچویں جگہ احمد, پانچویں جگہ احمد استعمال ہوا ہے. تو اس نے کہا ارشاد فرمایا سب میں بمبشرن بے رسول یاتی من بے رسول, رسول پہلے آ گیا, یاتی من بعد اسمہ احمد اور میرے بعد ایک رسول آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کا نام ہوگا احمد. کہیں بھی اللہ پاک نے رسالت کے بغیر آپ کے نام کو نہیں چھوڑا. اور پھر صحابہ کہتے تھے یا محمد نام لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ دیا, لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ اپنی آواز اپنی اپنی پکار کو اپنے ایک دوسرے کو جو تم پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو, یا محمد مت کہو, یا احمد مت. یا نبی اللہ کو جب کلام کرو ان کو بھی روک دیا کہ مت نام لو, یہ ان کو ادب سکھایا. تیسرا ادب سکھایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا مت کرو. کیوں کا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا کیا, بے ادبی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر نبی کی آواز پر آواز اونچی کر دے آدمی تو عمل برباد ہو جاتے ہیں, جو نبی کی زندگی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس کا کیا حال ہوگا, ایک نبی کی زندگی چھوڑ دیتا ہے. آواز اونچی کرنے سے قرآن کہتا ہے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے, اور جس نے پوری زندگی کو ٹھکرا دیا اور اس کے بالمقابل ایک غلط زندگی کو اختیار کر لیا اس کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. تو یہ اللہ ہے جو اللہ پاک قرآن میں جو اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اعزاز بخشا ہے, کیا مرتبہ بخشا ہے, کس اونچے درجے پر پہنچایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نا کتنی زبردست آیت ہے, موسیٰ علیہ السلام کو دور پر آئے تین تین دن میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا جلدی کیوں آئے, تعجل تو الیک رب لترضی, الا میں جلدی آیا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر, الا آپ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا بلتوں پہ روسی کرب کا خطر بار, میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. کتنا فرق ہے دونوں آیات. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تب عید ہوا, خواہش کے تابع نہ چلنا, اپنے نبی کی صفائی پیش کی, وہ معلوم تو پن ہوا, یہ خواہش کا بولتا ہی نہیں. کتنا فرق ہے دونوں میں, دائیں بائیں کا فرق. یہ وہ اعزاز ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے حبیب کو دی. میں نے کل بھی بتایا کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی سوائے حضور کی جان, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جان کی قسم کھائی جاتی ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں تیری جان کی قسم, جس سے محبت ہو تیری جان کی قسم. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے لعمرو تیری جان کی قسم, یہ جان اللہ کو کتنی محبوب ہو تیری جان کی قسم. انہم لفی سکرتہم یعمہون, پاگل پن میں چل رہے ہیں. آپ کے شہر کی قسم کھائی بہذا البلد الامین, آپ کی رسالت پہ قسم کھائی انک لمن المرسلین, ایک ایک چیز پر اللہ پاک نے قسم کھا کر آپ کا مقام اور اعزاز ہمارے دل میں پیدا کیا ہے کہ یہ بڑا اونچا رسول ہے. کیا کرو اس کے طریقے پر چلو. ہم دنیا میں کیا کرنا ہے, ہم نے کوئی لمبی ہم تبلیغ کا جو کام ہو رہا ہے کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں, یہ دو باتوں کی محنت ہے. ہر مسلمان اللہ کے علم کو تسلیم کر کے اللہ کے سامنے سر جھکا, اور ہر مسلمان نبی کے طریقے کو تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا دے, پھر یہ نہ دیکھے کہ میرا نفع ہے یا نقصان ہے, پھر اپنے آپ کو لگا دے تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. زندگی بچتی ہے تو بچ جائے, جاتی ہے تو چلی جائے, مال بچتا ہے تو بچ جائے, جاتا ہے تو چلا جائے, لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور نبی کا طریقہ نہ ٹوٹے. یہ اس درجے کا ایمان ہر مسلمان مرد عورت پہ سیکھنا فرض عین ہے, اور یہ ایمان ہم نے کوئی نہیں سیکھا ہوا. اس ایمان تک پہنچنا کہ عوامر محبوب بن جائے, سنت محبوب بن جائے, سنت محبوب بن جائے, اور خلاف سنت کی نفرت پیدا ہو جائے, اللہ کے علم پر یقین آ جائے, اور اللہ کا یہ قانون قیامت تک نہیں بدلے گا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, کہ اللہ پاک کا قانون بدلا ہوا نہیں. کیا قانون ہے کہ فرما بردار کامیاب ہوں گے, نافرمان ہلاک ہوں گے. یہ اللہ کا قانون ہے, اس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی, اللہ نے بنایا ہے اس کو. دنیا سارا جہان میں میرے اس قانون کو نہیں بدل سکتا. جیسے اللہ پاک نے میرے بھائی چیزوں کے اثرات نہیں بدلے, اللہ نے اعمال کے اثرات کو بھی نہیں بدلا. میں ایک مثال دیتا ہوں, شہد آج میٹھا ہے, آئندہ ہزار سال بھی میٹھا رہے گا, پچھلے ہزار سال بھی میٹھا تھا, آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی میٹھا تھا. نمک کڑوا ہوتا ہے, زیادہ ہو جائے تو کڑواہٹ آ جاتی ہے. نمک کی اصل کڑواہٹ ہے, وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی کڑوا تھا, آج بھی کڑوا ہے, آئندہ دس ہزار سال گزر جائیں پھر بھی کڑوا رہے گا. یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے, شہد میں مٹھاس, نمک میں کڑواہٹ, زہر میں موت, پانی کی روانی, ہوا کی لطافت, زمین کی کثافت, یہ اللہ پاک نے رکھی ہے, یہ نہیں بدلی, آج تک نہیں بدلی. ایسے جو اعمال ہیں ان کی تاثیر بھی نہیں بدلی, ان کی تاثیر بھی نہیں بدلی کہ فرما برداری کامیابی ہے اور نافرمانی ہلاکت ہے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں, اسد کو یوں جی ولکل کو یوں لے, یہ ایک مثال ہے پر ساری مثال. آپ نے ارشاد فرمایا سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے, یعنی فرما برداری نجات دیتی ہے اور نافرمانی ہلاک کرتی ہے. اس کو یوں لے لیں, اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ جی امریکہ بڑی ترقی کا ملک ہے, یہاں تو انہوں نے بڑی ریسرچ کر لی ہے, نمک میٹھا ہو گیا ہے, شہد کڑوا ہو گیا ہے, تو آپ یقیناً میرا مذاق اڑائیں گے, کہیں گے آپ کیسے پاگل ہیں, آپ کو پتہ ہی کچھ غلط. چیزوں کی تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایسے تھوڑی بدلتی ہے. میں کہوں جی نمک میٹھا ہو گیا, تو خبری ہو آپ کو امریکہ نے نمک میٹھا کر دیا اور شہد کو کڑوا کر دیا. سائنس نے ترقی تو کی ہے, پر مولوی صاحب کو سائنس بھی پڑھا کرو, آپ کو پتا نہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے, شہد آج بھی میٹھا ہی ہے, نمک آج بھی کڑوا ہی ہے. اس پر تو میں پاگل ہو جاؤں گا, میں پاگل ہو جاؤں گا. میں نے کیا کیا ہے, ایک مادی چیز کا انکار کیا ہے کہ نہیں نمک میٹھا نہیں ہے, نمک کڑوا نہیں ہے, میٹھا ہے, شہد میٹھا کوئی نہیں کڑوا ہے. ایک مادی چیز کا میں نے انکار کیا, آپ سار مجھے کہیں گے پاگل ہے, بے وقوف, نکالو باہر. میں یوں کہتا ہوں فرما برداری کامیابی ہے, نافرمانی ہلاکت ہے, یا اور واضح کرنے کے لیے سچ کامیابی ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جناب امریکہ ہے, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. یہاں تو اب ایسا ہی کام چلے گا, سود بھی چلے گا, جھوٹ بھی چلے گا, شراب بھی چلے گی, عورتیں بھی نوکریاں کریں گی, مرد بھی نوکریاں کریں گے, تب جا کے گزارے ہوں گے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نمک میٹھا ہو گیا اور شہد کڑوا ہو گیا, آپ سارے ہو گئے عقل مند, میں ہوگا پاگل دیوانہ. میری بات سمجھ میں کہوں نمک میٹھا, آپ کہیں گے پاگل ہے, اور آپ سارے کہیں کہ کام جھوٹ سے چلیں گے, اور عورتیں بھی نوکریاں کریں, مرد بھی نوکری کریں, تب ہمارے گزارے ہوں گے, تب ہمارے خرچے پورے ہوں گے, تو آپ عقل مند ہو گئے, میں پاگل ہو گیا. حالانکہ اس سے بڑے پاگل تو آپ ہیں. میں معاف کرنا, پہلے میں نے اپنے آپ کو پاگل کر پھر آپ کو کہا کہ میں نے تو ایک چیز کا انکار کیا ہے, آپ نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا, نبی کے علم کا انکار کر دیا. نبی کا علم کہتا ہے کہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاکت ہے, اور ساری دنیا کے بازار والے اور ساری دنیا کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ زمانہ اور تھا, اب زمانہ اور ہے. اس رب نے چیزوں کا اثر نہیں بدلا, اس رب نے اعمال کا اثر بھی نہیں بدلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہد میٹھا رہے اور فرما برداری میں کڑواہٹ آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمک کڑوا رہے اور نافرمانی میں مٹھاس آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے, اللہ کے علم کا انکار ہے, اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اسد کو یوں جی بلکہ جب یوب لکھ, میں اس لیے اس حدیث کو بار بار دہرا ہوں کہ جھوٹ عام چیز ہو گئی ہے, بڑی آسانی سے بھول دیتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. آپ تشریف لے جا رہے تھے, آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ, ٹائم میں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا, تو یا رسول اللہ ہاں میں دیکھا بازار کو تو آدمی پکارا, تیسری مرتبہ غور کیا تو ہرنی آپ کو پکار رہی ہے یا رسول اللہ, ایک بندی ہوئی تھی رسی کے ساتھ, ایک چارپائی کے ساتھ بندی ہوئی. یا رسول اللہ کیا بات ہے, کئی آپ کا صحابی مجھے شکار کر کے لایا ہے, تو میرے پیچھے چھوٹے بچے ہیں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں جا کے ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئے, اگر میں نہ آؤں تو اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے. آپ نے کہا بہت اچھا, اس کو چھوڑ دیا, اس کی رسی کو نکالا, شکار کے بعد جو چیز لے کر آؤ تو حلال ہے. شکار حلال بنایا انسان کے لیے بنایا ہے, سارے حلال جانور اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں. تو ایسا مسئلہ تو نہیں تھا وہ شکار کر کے لایا, لیکن آپ اس کی رسی کو کھول دیو چلی گئے, آؤ وہیں کھڑے ہو گئے, وہ پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئے. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو پہاڑ سے اترتی دوڑتی چلی آ رہی. کس لیے چلی آ رہی؟ کہ اللہ کے حبیب کا فرمان سچا ہو جائے. سفیا ہوا بادہ سچا, میں نے چھڑی پھر دیا تو پھر جائے, پر اللہ کے حبیب کے ساتھ کہ وہ بادہ غلط نہ ہو جائے. ہرنی تو اطاعت کی پابند نہیں تھی, ہم تو اطاعت کے پابند ہیں, کیا ہم ہرنی سے بھی نیچے چلے جائیں؟ آخر اس کو منہ بھی تو دکھانا ہے نا, اس کے سامنے بھی تو آنا ہے ایک دن. 50,000 سال کا سامنا ہے کہ بولو کیا کیا میرے دین کے لیے. میری فاطمہ تمہاری بیٹیوں سے کوئی نیچی تھی؟ سارے جہان کی بچیاں قربان ہو سکتی ہیں ان کے ایک بال پر. اور اس بھوک سے اس کے گال پچک گئے, آنکھیں دھس گئیں, پیٹ سخت کمر کے لگ گیا. تو میرا دین سمجھ میں نہیں آیا تھا تمہیں, میرے بچے تمہارے لیے نمونہ نہیں تھے. آپ نے اس کو پھر باندھ دیا. اتنے میں صحابی آ گئے, آپ نے فرمایا کہ بھائی میری ایک گزارش ہے. کہا جی, آپ حکم فرمائے. کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ دے دو. کہا جی, سارا جان ساری مال سارا مال ساری جان آپ پہ فدا ہے, تب مجھے یہ دے دو. کہا جی آپ لے لیں. آپ نے اس کو لیا, اس رسی کو کھولا, کہ چل اپنے بچوں کے پاس چلیے. سچ کو یم جی بل کز و یہ لے, سچ نجات دیتا ہے, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جو امن کی تاثیر ہے, اگر چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی, آگ میں ہاتھ ڈالیں تو جلتا ہے, پانی میں ڈالیں تو ٹھنڈک آتی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ نافرمانی میں گھس جاؤ تو ٹھنڈک ہوگی, فرما برداری میں گھس جاؤ تو جل جاؤ گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. ان کو صبر اور تقوی نے ہر موڑ سے باہر نکال کے عزت کی چوٹی تک پہنچا دیا. تو ہمیں صبر اور تقوی کیوں نہیں عزت کی چوٹی تک پہنچا سکتے؟ اگر یوسف علیہ السلام پہنچ سکتے, ہم کبھی پہنچ سکتے؟ پوری سورہ یوسف ایک مثالی سورت ہے ہمارے ذہن پر ہتھوڑا مارنے کے لیے. ادھر صبر تقوی تیار ہو رہا ہے, ادھر مکر و فریب تیار ہو رہا ہے, ادھر جھوٹے الزام لگ رہے ہیں, ادھر سر جھکایا جا رہا ہے, کنویں میں پھینکا جا رہا ہے. وہ خاموش صبر کی تصویر بنے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ ان کو کنویں سے جھنگا رہے ہیں. تو کنویں کو اس کی دیواریں میں اوپر منڈیر کو پکڑا تو بھائیوں نے انگلیوں کے اوپر تلواریں ماری ہیں, اس کے ہاتھ چھوٹ جائیں. تو جب اس بے بسی کے عالم میں تھے تو اللہ نے وہی بھیجی, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. صبر کرو, ایک دن آئے گا تو ان کی ساری کارستانیاں اور ان کی ساری غلطیاں تو ان کو دوہرا کے بتائے گا, تم نے یہ کیا. اس دن تم اونچے ہو گئے یا نیچے ہوں گے؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا, نظر تو آ رہا کنویں میں گئے, آگے غلامی میں آ گئے. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. دول جو ڈالا قافلے والوں نے تو پکڑا تو اوپر چڑھ کے آ گیا. ہمارا غلام غلام بھی کیسا, سورج بھی دیکھ کے شرمائے. پھر اوپر سے ان کے بھائی آ گیا, ان کا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے. کچھ نہیں بولے کہ میں ان کا بھائی ہوں, مجھے انہوں نے پکڑا ہوا ہے. خاموش ہو گئے. صبر تقوا بک گئے. چندرم بخس دراہما, کیا ہے مشروح کے سمن بخس دراہما معدودا, چند کوڑیوں میں بیچ دیا. خاموش ہو کے بک گئے. رات بتا کر ان کو پتہ نہ چلتا. آگے مصر کی منڈی میں بک گئے, خاموشی سے بک گئے. صبر تقوا. پھر زلیخا کے گھر میں آئے تو وہ دوسرا امتحان شروع ہو. پہلے جانی مصیبت تھی, اب روحانی مصیبت آ گئی. روح پہ آیا کہ اب مشقت ختم ہے, لیکن ایمان پر امتحان آ گیا. براغت بلتی ہو کی بئی دہا عن نفس ہی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک. اتنا لمبا جملہ اللہ نے بولا ہے. اگر دعوت کی غلطی یوں کہتے, دعوت ہو الا نفس ہم, اپنی طرف دعوت دی کافی تھا, لیکن یہ لمبا جملہ بول کے اس موقع کی سنگینی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایسا سنگین وقت تھا, اتنا شدید وقت تھا وہ, کہ اس کو قدم جمانا وہ بہت بڑے صبر اور تقوی کے ساتھ ہو سکتا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. واستبق الباب. اب کیا کریں, دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں, پیچھے تالوں پہ تالے ٹھکے ہوئے ہیں. تو پہلے سوچ لیتے, جیسے ہم نے پہلے سوچ رکھا ہے کہ امریکہ میں دین پہ چلنا مشکل ہے, زیادہ پہلے سے ڈھیری ڈال دی نا, زیادہ چل ہی نہیں سکتی. اور اگر یوں کہہ کہ میں چلنا ہے, مجھے چلنا ہے, پھر اللہ تعالی کھولے گا جیسے یوسف کو کھولے. اگر صبر اور تقوی یوسف کے کام کے تالے کھلوا سکتا ہے تو تالے کھولنے والا تو اللہ ہے. اس کے لیے امریکہ کی چابی کھولنا, امریکہ کے تالے کو کھولنا, یا یوسف علیہ السلام کے قید کے تالے کو کھولنا برابر ہے. لیکن وہ جد کو دیکھتا ہے کہ ارادہ کتنا ہے, تو میرے اوپر کچھ دینے کا ارادہ ہے. دوڑے ان کا اللہ یہ کر سکتا ہوں, آگے دروازہ بند ہے, بس بھاگے. اور وہ بھی پیچھے سے بھاگی, دروازہ کھل گیا, تالے ٹوٹ گئے باہر آ گئے. اور باہر آتے آتے انہوں نے پیچھے سے ہاتھ ڈالا, کمیز پھٹ گئی, سیدھا الزام ان پہ لگا دیا, ان پہ الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی. تو ایک دوسرے نے گواہی دی, اس کے باوجود جیل میں چلے گئے, جیل میں ڈال دیا. کیوں؟ اوہو, وہ ایسا کوئی بے حیائی کا زمانہ تھا, وہ کھلا کھلا کہہ رہی میری اس نے خواہش پوری کر رہی نہیں کرے گا تو سزا ملے گی. آج بے حیائی جیسے میں اتنی تو زمانے میں نہیں تھی, لیکن بہرحال تھی. تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين. میں قید کر دو, ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے, الزام لگ گیا تو 9 سال قید میں پڑے گئے. کوئی فریاد نہیں, کوئی آہو بکا, کوئی نہیں. اب صبر تقوی کا امتحان پورا ہو گیا, اب اس کا نتیجہ نکلنے لگا. ایک خواب بادشاہ نے دیکھا, اور اس خواب کے ذریعے سے اللہ پاک نے باہر نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھایا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ وہم لہ منکرون. اور وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنی طرف سے بیج کے ختم کر چکے تھے, وہی دربار میں داخل ہوئے. انہوں نے نہیں پہچانا, انہوں نے دیکھا بھائی آ گئے, بھائی آ گئے, اللہ کی بات سے آ رہا ہے. کہنے لگے اچھا بھائی تمہیں غلہ تو دوں گا, لیکن اگلی دفعہ انہیں بھائی کو لے کے آنا, اگر نہ لائے تو فلا قیل لکم عندی ولا تقربون, آنا نہیں دوبارہ اگر اپنے بھائی کو لے کے نہ آئے. اچھا جی سنا رہا تو انہا گوہ و انا لفاعلون, بات کریں گے اس کے بعد سے. واپس آئے تو کہا کہ اس نے تو کہا میں غلہ نہیں دوں گا, پہلے اپنے بھائی کو بھیجو. انہوں نے کہا پہلے ایک بھائی کو وہاں بیٹھوں, اس کا دوسرا بھی جما دوں. اب کیا کریں, غلہ نہیں دیتا. خیر بار آپ نے مجھے کہانی نہیں سنانی. بھائی آئے, ان کو بتا انی انا اخو کا فلا تب تیس, گھبرانا نہیں, میں تیرا بھائی ہوں, میں تجھے اپنے پاس روک لوں گا, یوسف ہوں میں. ان کو بتا دیا. اور پھر جانے لگے تو وہ جو پیمانہ تھا وہ ان کی ڈال دیا بوری میں. پھر کہا ان کو سارقون, ابھی تم نے چوری کر لی. اب ماضا تب تجوں, کیا چوری ہوا, کیا گم ہوا. نف کو دوسوا آئے ملک, ہمارے بادشاہ کا وہ جو تھا ڈول پیمانہ ڈالنے والا, وہ غلہ بھرنے والا, وہ گم ہو گیا ہے. تو پھر کیا کیا جائے. جزا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کی گوری میں سے نکلے اس کو تم اپنا غلام بنا لو. ان کا ٹھیک ہے. فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ, تو انہوں نے کہا پہلے تلاشی لو. تو بڑے بھائیوں کی تلاشی پہلے بھی, آخر میں اپنے سگے بھائی کی تلاشی لی, تو اس میں سے نکل آیا کہ یہ ہے میرا چور, اس کو پکڑ لو. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی اس کو نہ پکڑو, اس کا پہلے ایک بھائی ہم گنوا بیٹھے ہیں, تو تم ہم میں سے کسی کو پکڑ لو. نہیں, متعنہ جس کے پاس ہمارا ہوگا سامان اسی کو ہم اپنا مجرم بنائیں گے. اب وہ آ کے الگ بیٹھے. اب بتاؤ اب کیا کریں. پتا نا ابا نے کیا کہا تھا, بچاؤ اب جا کے بات کرو اپنے ابا سے کہ ان نبنا کا سرا تیرے بیٹے نے چوری کر دی. کیسا غصہ بھرا ہوا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا پاگلوں نے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی, تھا انہیں بنا کر تیرے بیٹے نے چوری کر لی تھی. ایسا غصہ بھرا ہوا تھا, نفرت بھری ہوئی تھی. جو اڑی الٹی قوم رہی ہے شروع سے ہی بنی اسرائیل, شروع سے ہی اتنا بڑا موجودہ دیکھا, سمندر پھٹ گیا, فرعون غرق ہو گیا, سانپ لاٹھی کا سانپ بن گیا, ہاتھ مورانی نکل آیا. تو سمندر پار کر کے جو گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا, کسی بت کو پوج رہے تھے, کہنے لگے اجنا الہ کا مالہم آلیہ, ایک ایسا خدا ہمیں بھی لے کے دو, تمہارا بڑا غرق ہو جائے. اتنے رب کے موجزے دیکھ کر بھی کہتے ہو کہ پتھر وجہ سا خدا ہمیں لے کے دو. اور موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے, پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ایسی الٹی ان کی کھوپڑی گھومی ہوئی تھی, آج تک اسی طرح چلتی, فساد میں چلے گی, خیر میں کبھی نہیں چلے. تیرے بھائی تیرے بیٹے نے چوری کر, انہیں بنا کا سر تیرے بیٹے نے چوری کر لی. بھائی وہ تیرے بھائی ہمارے بھائی نے چوری کر لی. پھر آئے واپس گاجی وہ تو چوری کر لیا اب کیا کریں. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خط لکھا, بڑا دردناک خط کہ اللہ کے بندے یعقوب کی طرف سے عزیز مصر کے شاہ مصر کے نام گورنر مصر کے نام میں, ہم نبیوں کا گھرانہ ہیں, نبی چور نہیں ہوتے اور ہم تو شروع سے آزمائش کی بھٹی میں سے گزر رہے ہیں. میرے باپ دادے کو آگ میں ڈالا گیا, میرے باپ کو چھری سے ذبح کیا گیا, اسماعیل علیہ السلام کو باپ کہہ کے کہا, اور میرے بچے کو مجھ سے جدا کیا گیا جس پر روتے ہوئے آج مجھے 40 سال گزر چکے ہیں, مجھے اس کی کوئی خبر نہیں وہ کہاں ہے. اب تو نے اس کے بھائی کو روک لیا تو میں تمہیں محنت کرتا ہوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو, وہ چور نہیں. اچھا اب دونوں نبی تھے نا, وہ بھی نبی یہ بھی نبی, تو حکم نہیں یوسف علیہ السلام کو بتانے کا کہ ابا کو بتا دو ٹھیک ٹھاک ہوں روئے نہیں. یا صفا علی یوسف ابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم, روتے روتے آنسوں کی گڑیاں چلتے چلتے آنکھیں ختم ہو گئی, ابیضت عیناہ آنکھیں ختم ہو گئیں روتے روتے, یا صفا ہائے یوسف ہائے یوسف. اور وہ کہیں کہ کیوں تو ایسا واویلا کرتا ہے, تو کہ انما اشکو بثی وحزنی, میں کوئی مخلوق کے سامنے تھوڑا ہی روتا ہوں, میں تو اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں, اور دکھ میں اللہ کے سامنے نہ روئیں تو اور کس کے سامنے روئیں. حضرت عمر کو بخار چڑھا تھا تو ہائے ہائے کر رہے تھے, تو ایک بدو کہنے کا آپ بھی ہائے ہائے کرتے ہیں, تو فرمانے کہ تو کیا چاہتا ہے اللہ کو دلیری دکھاؤں کہ تیرا بخار آ گیا میں مقابلہ کر رہا ہوں, میں تو ہائے ہائے کروں گا کہ اس کو رحم آئے, میں تو ہائے ہائے کروں گا کہ اس کو رحم آئے, ہم کو مقابلے کے قابل ہیں, اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہائے میرا دکھ میرے اللہ کے سامنے ہے کسی اور کے سامنے, انما اشکو, اس آیت میں ایسا درد ہے. ہر زمر اس آیت پہ آتے تو روتے روتے ہشکی لگ جاتی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو یہ خط میرا لے کے جاؤ. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو ایسا اتنا روئے کہ بے حال ہو گئے. پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی, اچھا بتا دو 40 سال جدا رکھا, پھر کہا اچھا یا میری قمیض لے جاؤ اور ان کے چہرے بڑا لو, فرتد بصیرہ, آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو جب نکلا نا قافلہ نکلا مصر سے تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب تک دیکھو اس سے 10 میل پیچھے تو مصر ہے نا, وہاں سے خوشبو کیوں نہیں آئی, کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا ابھی بتانے کا. تو جو ہی مصر سے نکلے اور کرتا بھائیوں کے پاس ہے تو میں آہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, کیا پاگل ہے کیا بتائیں گا. تل تخت اور تر کر یوسف حتا تکون حردا اور تکون من الہالکین, یوں کہا قدیم, کوئی پرانی تیری باتیں ہیں. فلما ان جاء البشیر والخوف على وجهه, پھر جب وہ کرتا آیا اور ان کے چہرے پہ لگائے گا تو فوراً آنکھیں واپس آ گئیں. کہا بولے میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. کہنے کہ یا ابا نستغفر لنا, اب آ کے مانے کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے واقعی سارا چکر چلایا تھا, پر چکر کی آخر گھن چکر ہی ہوتا ہے, وہ ٹوٹ کے ہی رہتا ہے. جھوٹ کی آخر ہلاکت ہے, سود کی آخر ہلاکت ہے, نافرمانی کی آخر ہلاکت ہے. کوئی چانس کوئی نہیں کہ نافرمانی کے ساتھ کامیاب ہو سکے, کوئی چانس کوئی نہیں, ایک ذرہ کبھی نہیں ہے. اور کامیابی کا اور فرما برداری کامیابی ہے, اطاعت کامیابی ہے, تقویٰ کامیابی ہے, صبر کامیابی ہے, 1%, ایک ذرہ کے برابر بھی چانس کوئی نہیں کہ اس میں ناکامی آ سکے. سارے آئے بخر لہو سجدا, سارے بھائی سجدے میں گئے. یا ابت ہاذا تحویل رؤیا, اے ابا جان یہ وہ خواب سچا ہو گیا, یہ اس میں ایک جملے کے لیے سارا قصہ سنا ہے. کیا انہو من یتت ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ابا جان جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ وعدہ سچا ہے, یہ بات سچی ہے کہ جتنا پیسہ کماؤ گے اتنے کام بن جائیں, عقل کی تو بات نہیں کہ جتنا پیسہ کماؤ گے اتنے کام بن جائیں, یہ تو قرآن کے علم کے خلاف, نبی کے علم کے خلاف ہے. نہیں, جتنا صبر اور تقوی اختیار کرو گے اس کے اندر رہتے ہوئے جو کمائی کرو گے تھوڑی ہے تو بھی کامیاب, زیادہ ہے تو بھی کامیاب, اس کے اندر رہتے ہوئے ساری دنیا مل جائے تو بھی کامیاب, کچھ بھی نہ ملے تو بھی کامیاب, لیکن رہیں اس کے اندر.
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِ، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے اعمال کی تاثیر اسی طرح رکھی ہے جیسے اسباب کی تاثیر رکھی ہے، جیسے اسباب کی تاثیر نہیں بدلی، اعمال کی تاثیر نہیں بدلی. چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے بیت اللہ میں رہیں، چاہے مدینہ منورہ میں رہیں، طریقہ اللہ کے حبیب کا ہوگا تو کامیاب. ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا، ابو لہب کا طریقہ نہیں تھا، مردود ہو گیا. تبت یدا ابی لہب مطب فیصل نارا ذات لہب ومراته حمالت الحطب فی جیدھا حبل من مسد. قرآن نے کہہ دیا دونوں میاں بیوی برباد، چاچا چاچی جہنم میں، اور یہ بلال حبشی ہیں، حبشی ہیں نا، بلال بن رباح، ان کے دادے کا نام ابھی تک کسی کتاب میں نہیں ملا، ایسے بے حیثیت تھے دنیا کا اعتبار سے. لیکن کیا کہتے تھے حضرت عمر؟ سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک میں ایسا ہے کہ جب حضرت بلال کی قبر ہے شام میں، ملک شام میں، تو آپ نے فرمایا کہ یحشر الناس رجالا، نہیں، اول الناس خروجا، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، اور میرے پیروں سے بلال نکلے گا، اور اذان دیتا ہوا نکلے گا، نکلتے ہی اذان دے گا. قبر کہاں ہے؟ شام میں. حشر کہاں ہے؟ آپ کے قدموں میں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا. پھر روز یحشر الناس رجالا، لوگ پیدل چلیں گے. احشر راکبا علی البراق، میں براق پہ چلوں گا. وبلال بین یدی علی ناقۃ حمراء، اور بلال میرے آگے صرف اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو پھر حضرت بلال کانوں میں انگلی دے کے اذان دیں گے جس کو ساری کائنات سنے گی. جب کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساری کائنات کہے گی صدقتا صدقتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، سب کہیں گے سچ ہے سچ ہے. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے کہیں گے سچ ہے سچ ہے. لیکن اب کہنا تو کسی کام کریں نا. تو یہ شان کہاں سے ملی ہے؟ اس دربار اتباع سے، اس محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے یہ عزت ملی. جب بیت المقدس فتح ہوا، جب حضور کا وصال، مؤذن بھی تھے مسجد نبوی کے، جب حضور کا وصال ہوا تو ابھی دفن کیے نہیں گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے اذان دی. تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو اتنا روئے کہ آواز بند ہو گئی، اور ساری مسجد میں، سارے شہر میں چیخ و پکار مچا. تو ممبر سے اتارا اور کہا کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، اذان دینا چھوڑ. تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا، تو عیسائی پادریوں نے کہا کہ بات یہ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو فتح کرنے والا کون ہے، اس کا حلیہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو تم لے آؤ جو تمہارا امیر ہے، اگر ہماری کتاب کے مطابق ہوا تو ہم تمہیں تمہارے حوالے شہر کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم مرتے دم تک لڑیں گے. تو لڑائی میں تو دشمن کو دھوکہ دینا چاہے ہر وہ خدا حدیث پاک ہے، لڑائی تو دھوکہ ہے. تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کی شکل آپس میں ملتی جلتی، قد کامر شکل دور سے ملتی جلتی، کئی واقعات ہیں ان کے اس طرح. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم جو حضرت عمر کو بلائیں وہاں سے خالد کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا امیر آ گیا، یہ ہمارا امیر. انہوں نے دیوار کے اوپر سے چڑھ کے دیکھنا ہے، ان کو کیا پتا چلے گا اتنی دور سے. تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سامنے کھڑا کر دیا، اگر ہمارا امیر یہ ہے. تو انہوں نے اوپر قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کے اپنی کتاب کھولی، پھر ان کو دیکھا، کہنے کا انہ ہوا، ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں، ویسا لگتا ہے وہ ہے نہیں، کہنا ہو ہوا، ویسا لگتا تو ہے نہیں وہ. کبھی اب کیا کروں گا، اب تو کہنا ہی پڑے گا. تو حضرت عمر کو لکھا کہ یہ قصہ ہے، واہ فرمائیں. تو حضرت عمر نے رائے لی کہ کیا کیا جائے. تو کسی نے کہا کہ مت جائیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، وہ نہ جائیں تو بھی فتح ہوگا. حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے جانے سے اگر مسلمانوں کی جان بچ سکتی ہے اور ان کی جانیں بچ سکتی ہیں تو آپ کو جانا چاہیے. کہاں بالکل ابو الحسن کی رائے ٹھیک ہے. تو حضرت عمر تشریف لے تو وہاں پہنچے تو اللہ کی شان، جب باری بھر کے دو اونٹ نہیں لیے، ایک اونٹ پہ کبھی غلام اسلم چڑھتا کبھی خود چڑھتے، وہ پیدل یہ سوار یہ سوار وہ پیدل. جب فلسطین بیت المقدس پہنچے تو ان کے پیدل چلنے کی باری تھی، اس کے سوار ہونے کی باری تھی. اس نے کہا جی اب تو شہر آ گیا ہے، اب آپ اوپر آ جائیں، باری بدل لیں، میں پیدل آپ اوپر کا نہ باری نہیں بدلنے تو اوپر میں نیچے. جب وہاں پہنچے تو آگے صحابہ نے استقبال کیا تو وہ پرانے کپڑے تھے اونٹ اور اونی کپڑے تو حضرت ابو عبیدہ کہنے کے امیر المومنین آپ اپنے کپڑے بدل لیں پر یہ اونٹ کی بجائے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں ذرا یہاں برا لگتا ہے. صحیح روایت میں تو آتا ہے کہنے کا ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور یہ کہتا نا تو مار مار کے مسئلے چہرے کو لہو لہان کر دیں اگر کوئی اور یہ بات کرتا تو کہہ رہا ہے امین امت کہہ رہا ہے. ایک تو یہ قول ہے تاکہ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے نا کپڑوں کی وجہ سے نہیں دی سواریوں کی وجہ سے نہیں دی اسلام کی وجہ سے نحن قوما اعزنا اللہ بالاسلام ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. لبثت بین العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھا لاؤ بھائی پہن لیتے ہیں تو کپڑے بدلے گھوڑے پہ سوار ہوئے چند قدم ترکی گھوڑا رومی گھوڑا وہ جو اچھلا مچھلا تو جو گھوڑ سوار ہوتے ہیں بڑا تکبر ہوتا ہے گھوڑ سواروں میں تکبر ہوتا ہے اور اونٹ والوں میں کینا ہوتا ہے بکری والوں میں تواضع ہوتی ہے صحبت اثر کرتی ہے. تو چند قدم تو چلے تو ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگ گئی ہلاک امیر حکم ہلاک امیر حکم تمہارا امیر تو ہلاک ہو گیا. تو کیا ہوا کہ میرے دل میں بڑا ہی آ گئی کہ میں بڑا امیر ہوں لاؤ میرے پرانے کپڑے لاؤ میرا اونٹ لاؤ مجھے نہیں چاہیے تمہارا گھوڑا تمہارے سفید کپڑے. وہی اپنا پرانا جبہ پہن لیا جس کو پیبند لگے ہوئے اور وہی اونٹ ساتھ ہاں میں امیر ہوں مسلمانوں کا آ گیا ہوں. میں نے کتاب کھولی اتنی بھی تفصیل تھی کہ اس کے کپڑے پیبند لگے ہوں گے. اگر وہ جاتے نا ابو عبیدہ والے کپڑے پہن کے انہیں پھر کہنا تھا وہ نہیں ہے کوئی اور ہے. جب انہوں نے دیکھا ہاں یہی ہے نیچے آئے اور چابیاں پکڑا شہر کھول دی. تو جمعے کا دن تھا یہ تو سارے صحابہ جمع ہوئے کہ اذان کون دے پہلی تو سب نے بالاتفاق کہا کہ حضرت بلال اذان وہ چھوڑ چکے تھے اذان دینا. تو حضرت عمر نے بلایا کہ آج ہماری گزارش ہے درخواست ہے مسلمانوں کا امیر ہے ایک حبشی کی محنت کر رہا ہے یہ عزت کہاں سے آئی ہے یہ روپے پیسے ڈالر سے نہیں آئی ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آئی ہے. کہا بھائی سیدنا بلال اے ہمارے آقا بلال میری درخواست ہے کہ آج آپ اذان دیں جیسے حضور کے زمانے میں دیتے. تو رونے لگے کہا میں نے تو عہد کیا تھا کہ میں آپ کے وصال کے بعد اذان نہیں دوں گا لیکن میں آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا. تو چبوترے کو جو اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ سارے صحابہ کا گریا روتے روتے سب بہار ہو گئے. وہ حضور کا زمانہ لوٹ کے آ گیا نا وہی مسجد نبوی کی اذان جب گونجی حضرت عمر کے بھی داڑھی آنسوں سے تر سارے صحابہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا. محمد مصطفیٰ کا دور یاد آ گیا. یہ عزت کہاں سے آ رہی ہے کمپیوٹر انجینئر بننے سے آ رہی نہیں محمد مصطفیٰ کی غلامی سے آ رہی. طریقہ اللہ کے نبی کا ہو چاہے آپ ڈاکٹر بن گئے انجینئر اللہ نے روکا تو کوئی نہیں ان چیزوں سے. یہ کہ طریقہ ٹھیک کرو طریقہ میرے نبی کا سیکھو. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے کوئی مخصوص نظریات کی جماعت ایک اسلام کی محنت ہے مذہب کی محنت نہیں. بے حنفی ہو جاؤ حنفی ہو جاؤ نہیں مالکی ہو جاؤ حنبلی ہو جاؤ سلفی ہو جاؤ شافی ہو جاؤ نہیں مسلمان ہو جاؤ وسماکم المسلم اسلام پہ چلو بھائی. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا مسلمان ہو مسلمان کیسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مان من اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے فرمایا ان تسلم قلبك للہ اپنا دل اللہ کو دے دے اور کیا کر وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک تیری ہاتھ اور تیری زبان سے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے اس کو اسلام کہتے ہیں. ایو الاسلام افضل یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے سب سے بہترین اسلام آپ نے پھر ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے وہ سب سے بہترین اسلام. من اسلام یا رسول اللہ مختلف سوال ہیں ایک سوال ہے مختلف جوابات ہیں کوئی کسی صحابی کی طرف سے سوال ہے کوئی کسی صحابی کی طرف سے سوال ہے جواب مختلف ہیں. من اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یا رسول اللہ احمدیب الکلام اطعام الطعام کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا یہ اسلام. ہر مسلمان ان چیزوں کو سیکھے تو اس میں بتائیں جماعت کی کیا بات ہے. ہاں بھائی یہ جماعت کی شکل میں ایک کام ہو رہا ہے کچھ لوگ نکلتے ہیں اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، قبر شر آخرت کی باتیں کرتے ہیں جس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عرب بھی نکل رہے، عجم بھی نکل رہے. اگر صرف یہ فقہ حنفی کی دعوت ہوتی تو پاکستان کیا ہندوستان سے بھی باہر نہ جاتے، یا یہ تصوف کی دعوت ہوتی تو پھر تو چند سو کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ اس کو کہ یہ کیا بلا ہے. یہ اسلام کی دعوت ہے کہ بھائی مسلمان بنو. وسماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تو مسلمان بنو اور کیا کرو، اسلام پھیلاؤ. مسلمان بنو، اسلام پھیلاؤ، اسلام پھیلاؤ. دعوت اسلام کی چلے گی، باقی کسی کی نہیں چلے گی. تبلیغ اسلام کی دعوت چلی، عرب، عجم، علماء، عوام سب کو اللہ نے جوڑ دی. ایک زمانہ تھا عرب کہتے تھے یہ عجم، یہ جاہل، یہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، یہ ہمیں حدیث سکھاتے ہیں. مدینہ انزل، ہم میں قرآن آیا، ہم میں حدیث آئی، ہمیں سکھاتے ہیں. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے علماء کو اٹھا کے لا رہا. ایک عرب عالم آئے تو میرے ساتھ ان کی تشکیل ہوئی، میرے ساتھ جماعت بنائی. ان سے کہنے کہ ہم تو تم لوگوں کو سمجھتے تھے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، یہ کیا جانے ہیں ان کو اسلام کو. نجدی تھے، نجدی جو بڑے کٹر قسم کے ہوتے ہیں، سب تخنے پاس پر کٹنے والے، کوئی لچک نہیں ہوتے. اللہ نے ان کو نرما دیا. لیکن جب ہم نے امریکہ میں سعودی لڑکوں کو واپس آ کے دیکھا تو داڑیاں رکھی ہوئی، پگڑیاں باندھی ہوئی، تو کہا ہماری سوچ کے دعوے بدل گئے. ان نوجوان جو جدہ سے اڑتا ہے تو نافرمان ہے، اور مدینہ اور مکہ سے اڑتا ہے امریکہ پانچ سال پڑھنے کے لیے وہ نافرمان ہے. لیکن جب امریکہ میں پانچ سال رہ کے واپس آتا ہے تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور سنت کے مطابق اس کا لباس ہے، اس کو ہدایت وہاں کیسے ملے؟ اس بات نے ہمارے سوچ کے دائرے بدلے اور ہم دیکھنے کے لیے آئے بھائی کیا کام ہے. رام سمجھ میں آیا ہے کہ کام کو کرنے کا ہے یہی، اللہ کی طرف بلانا مسلمان کا اصل کام ہے. پرائمر کا اجتماع تھا تو رات کو تہجد میں جب اٹھا تو سارا مجمع کوئی نفلوں میں، کوئی وضو میں، کوئی تلاوت میں، کوئی دعا میں. تو تھا شاعر وہیں فل بدی، اس نے کھڑے کھڑے آگے نہیں گیا، نہیں کھڑا ہو گیا، وہ اس نے کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر شاع نور محمد فبدت لوائحه بهذا المشهد واليمن قیم فی جوانبه التي ابدا تغص بكل حبر مرشدی عاف المنام ووزعت اوقاته بین الاحبۃ فی زوایا المسجد هجر المنازل والديار وأهلها وصلى بهم عن والدين ومولدي ضحى بوارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي وبذات خلقال كريمة فاضل تفري لواحظها كماض أجردي طورا يعين للبيان وتارة يدلي نصيحته لكل موحد يغزو العوالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمد. فل بدی اس نے کہا، کھڑے کھڑے. کیا خلاصہ اس کا؟ پورا نقشہ کھینچ دیا کہ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین اور اس کا نور کیا چمک رہا ہے، اور سارا خیمہ نور سے بھرا ہوا ہے. کوئی تہجد میں کھڑا ہے، کوئی رونے لگا ہے، کوئی گھر چھوڑ کے آیا ہے، بیوی چھوڑ کے آیا ہے، بچے چھوڑ کے آیا ہے، سایہ دار درخت چھوڑ کے آیا ہے، بلبلوں کا اپنے گھر کا چہچہانا چھوڑ کے آیا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے. کبھی دھیان ہو رہا ہے، کبھی تعلیم ہو رہی ہے، کبھی ہدایات ہو رہی ہیں، سارے عالم کا فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا میں اللہ کا دین کیسے پھیلے. یہ تو اس نے زندگی کہا. پھر میری اس کی دوستی ہو گئی، میں نے کہا اس پہ کچھ اور کہو، کچھ اور کہو. پھر اس نے چار شعر اور کہے. الحال قد بلغت به اوجل الا فوق السماوات وفوق حامل فرقدی والمرء يسمو بالجبود اذا الفرا لا بالدراهم ذا ولا بالعسدي والله ينصر من ينافر دينه ويلوح طالعه بسعد الاسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عرف بن نعيم السرمدي. یہ چار شعر اس نے اور کہا. کیا کہا؟ کہ دیکھو آج بات کہاں چلی گئی، ثریا ستارے سے بھی اوپر چلی گئی، آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلی گئی، اور انسان جو بلند ہوتا ہے وہ سونے چاندی سے بلند نہیں ہوتا، انسان تو بلند ہوتا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کے ساتھ. آج وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور کل وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حبیب کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا. تو کچھ عرصے بعد سے ملاقات آتے جاتے رہے، میں نے کہا شاید کچھ اور کہو، اس پر مزید کچھ کہو. اس نے پھر لکھے آخری شعر تھا کہ وغدر نکون مع النبی بصحبه فی ظل عیش بالنعیم السرمد، کل ہوگا نبی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ کی نعمتوں میں. اس کو اس نے آگے چلایا، حیث النجائب فیئت لقدومه من اجل مکرمۃ و اروع مشہد فی جنۃ تجری العیون خلالها والحور تقطر فی رشاقۃ اغید تختال فی حلل حرائر سندس استبرق و اساور من عسد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة في غد قالب لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت عليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرد في الطيور ورتدت لحن الخلود بكل غصن أملد. کہ کل وہ نبی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے دین کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا. کہاں؟ جہاں جنت کی سواریاں انتظار میں ہوں گی، جنت کے بہتے چشمے انتظار میں ہوں گے، عالی شان اونچے گھر استقبال میں ہوں گے، جنت کی خوبصورت بیویاں استقبال میں ہوں گی، جن کے سروں پہ تاج ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے سورج کی طرح، جو ریشم کے لباس میں سجائی جائیں گی، جن کا استقبال کریں گی، ان کا مسکرانا ایسے ہوگا جیسے معصوم بچے کا مسکرانا ہوتا ہے، اور وہاں پرند بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا، پن بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا، اور ہر ہر جنت کی چیز وہ اللہ کا نغمہ پڑے گی. یہ اس نے میں نے خلاصہ بتا دیا. ابھی اس کے بعد میری ملاقات نہیں، میں نے تو درست اور کہلوا تھا، ارے ملا نہیں، مجھے خطوط تو آتے رہتے لیکن خود نہیں آیا. درمیان میں اس کو بجائے کو جیل نہیں بھیجا انہوں نے، لیکن پکا. تو ایک وہ زمانہ تھا کہ عرب کہتے تھے جاہل امی ہیں، قرآن نہیں جانتے. عرب کے علماء اس کی تعلیم میں قصیدے لکھ رہے ہیں. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دو باتوں کی بنیاد پر ہے. ہر مسلمان مرد عورت اللہ کی مانے بتاؤ، میں نے اپنی بات کیا تھی، ہر مسلمان اس کی تبلیغ کرے. اللہ فلیبلغ شاہد الغائب، یہ اوپر سے حکم آ رہا ہے، میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں کہ میرا پیغام آگے پہنچاؤ. اگر میں کہوں کہ جاؤ تبلیغ کرو تو آپ بالکل نہ جائیں، اگر اوپر سے حکم آ رہا ہے تو پھر بالکل نہ بیٹھیں. اللہ فلیبلغ شاہد الغائب، میرا پیغام آگے تم نے پہنچانا ہے. اور اس مجمع میں جس میں یہ حدیث تھا، یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر سے حکم اس طرح ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے. اور حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی روایت کرنے والے 10 صحابہ ہوں اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. اور اس حدیث کی روایت کرنے والے تو 10 نہیں 10,000 ہوں گے، کہ 124,000 کے مجمع میں یہ بول بولا گیا الا بلغ شاہد الغائب. اور میں اربن کہتا ہوں اس مجمع میں صرف 3 آدمی تھے، باقی سارے عرب تھے جن کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. صرف 3 آدمی تھے پورے مجمع میں، ایک بلال حبشی، سلمان فارسی اور سالم مولا حذیفہ اس پخر کے. بس سہیب رومی کہتے لیکن وہ رومی نہیں تھے، عرب تھے. وہ رومیوں نے پکڑ کے بچپن میں گرفتار کر لیا، غلام بنا لیا، پھر واپس بیچا، تو سہیب رومی مشہور ہو گیا گھر میں وہ عرب. تو اس سارے مجمع میں 3 آدمی تھے، سالم مولا حذیفہ، سلمان فارسی اور تیسرے بلال حبشی. باقی سارا مجمع عرب مرد عورتوں کا ہے، اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرا پیغام آگے پہنچاؤ. وہ جو میں نے جمعے کا خود میں بات کی تھی نا، یہ کی تھی، میں نے کہا ہمارے ماں باپ تو تھے ہندو، ہم تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہم اگر تبلیغ نہ کریں تو کچھ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گنجائش دے دے، پر دے گا کوئی نہیں. میں سر ان کو چپ کرنے کے لیے بات کی، ورنہ جو کلمہ پڑھ گیا اس عرب جب ختم ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد عرب جب ہم برابر ہو گئے. میں نے کہا ہم نہ تبلیغ کریں تو ہم تو کہہ سکتے ہیں ہمیں کیا خبر ہمارے ماں پہ باپ دادا سارے ہندو سے مسلمان ہوئے. میں نے کہا تم کیا اللہ کو جواب دو گے جبکہ 124,000 کا مجمع عرب کا کھڑا ہے، 3 اس میں سے اجمی نکال دو، باقی سب عرب ہیں، اور ہزاروں عورتیں کھڑی تھیں اس مجمع میں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں. اور اس پیغام کو لیا اور کائنات میں پھیلے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر الجزائر میں بنی، ابو رافع زفار ربیفہ انصاری کی قبر لیبیا میں بنی، ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں بنی، ابو زمع بلوی کی قبر تیونس میں بنی، عبد الرحمن اور معبد بن عباس دونوں سگے بھائی ہیں، ان کی قبر شمالی افریقہ میں انہیں ملکوں میں کسی ایک میں ہے، جگہ متعین کوئی نہیں. فضل بن عباس کی قبر شام میں بنی، عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں بنی، عبداللہ بن عباس کی قبر طائف میں بنی، کثیر بن عباس کی قبر ینبوع میں بنی. تو ایک ماں کے بیٹے مکے میں پیدا ہوئے، ام الفضل کے ایک ماں کے بیٹے ہیں، دو ماؤں کے نہیں ایک ماں کے اولاد ہیں، دس بیٹے ایک ماں کے تھے، اور دس کے دس کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں، دس کے دس. قسم بن عباس کی قبر سمرقند میں ہے، فضل بن عباس شام، قسم بن عباس سمرقند، دو بھائی معبد اور عبد الرحمن شمالی افریقہ میں، ایک بھائی عبید اللہ بن عباس یمن میں، اور عبداللہ بن عباس اور کثیر بن عباس، یہ دو بھائی سعودیہ میں دفن ہیں، باقی آٹھ بھائیوں کی قبریں اپنے ملک سے باہر. اور یہ کس لیے گئے ہیں؟ پیسے کمانے نہیں گئے، آپ بھی امریکہ آئے بیٹھے ہیں، تبلیغ کے لیے نہیں آئے، پیسوں کے لیے آئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے بڑے مزے ہیں، نیت تبدیل کر لیں تو فوراً کام تبدیل ہو جاتا. اب آپ نیت کر لیں اللہ ہم تبلیغ کریں گے، تو آپ کا آنا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے. نیت کر لیں اللہ تبلیغ کریں گے، کمائیں گے تیرے حکم کے مطابق، خرچ کریں گے تیرے حکم کے مطابق، اور ضرورت کا کمائیں گے، باقی وقت تیرے کلمے کی تبلیغ کریں گے، تو مزے ہو جائیں گے. ہماری ہجرت اللہ کے دین کی ہجرت بن جائے گی، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی بیوی ہوگی آپ کی بچیوں کی حفاظت کرے گا. جو تو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے تو میٹھی روٹی کھا لی، آگے اولاد جو جا رہی ہے کفر کی طرف اس کا کیا کریں؟ اب جب آنکھیں کھلی ہیں تب مسئلہ ہاتھ سے باہر نکلتا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ تبلیغ کا کام آپ نے زندہ کر دیا تو آپ کی نسلیں نہیں ان کی نسلیں بھی اسلام میں آ جائیں. خالد بن ولید حمص میں قبر بنے، روی بن جادر فارسی سجستان میں قبر بنے، کتابہ بن مسلم باہلی فرغانہ میں قبر بنے، ابو ایوب انصاری ترکی استنبول میں قبر بنے، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم کے جزیرے میں قبر بنے، جس کو میڈیٹیرینین سی نہیں کہتے، اس میں ان کی قبر بنی. ابو طلحہ حضور کے میزبان، ام حرام بنت ملحان انصاری عورت ہیں، کہاں قبر بنی؟ سائپرس میں، قبرس میں قبر، اپنے خامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں تھی، وہیں انتقال ہوا، وہیں قبر بنی. عقبہ بن عامر الجہنی مصر میں قبر بنی، حذیفۃ الیمان مدائن میں، سلمان فارسی مدائن میں، ابو رافع غفاری خراسان میں، عبد الرحمان ابن ثمرہ خراسان میں، براء بن مالک ایران میں، عمر بن مادی کرب نے حامد میں، حمامہ رضی اللہ تعالیٰ اصفہان میں، اصفہان ہمارے پاس قریب ہے. اور پانچ صحابہ بلوچستان میں دفن ہیں، پانچ محقق ہے، پانچ صحابی ہیں جو پنجگور کہتے ہیں، پنجگور پانچ قبریں، وہ پانچ صحابہ ہیں جو حضرت عمر کے زمانے میں مکران فتح ہوا ہے، اس میں یہاں شہید ہوئے. اور خزدار اور قندار کے علاقے میں محضرم صحابہ ہیں. محضرم کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا پر حضور کو دیکھا نہیں، ان کو محضرم کہتے ہیں. وہ قندار خزدار میں دفن، میں نے بہت بار مارکا ہوا تھا قندار میں اور خزدار میں. ان لوگوں کی قبروں کا دنیا میں پھیل جانا، میں نے عربوں سے کہا تم کیا جواب دو گے؟ یہ جو کل کو قبروں سے نکلیں گے کہ ہم تو الجزائر میں مرے کلمہ پھیلانے کے لیے، تم امریکہ میں کسی جا کے مرے، تو کیا جواب دو گے؟ ہمارا تو چھٹی ہے نا، ہمارے تو پچھلے بےچارے ہیں ہی قبر میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ان کو خالی چھٹ کرانے کے لیے، بات تو سب کے اوپر ہے، تھوڑا سب پر ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے جبکہ اللہ پر جو بندے میں شاہد الغائب کی حدیث ڈائریکٹ میری طرف آ رہی تھی، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. تو اس سے میرے بھائیوں، اس تبلیغ کو کوئی آپ جماعت نہ سمجھیں کہ کوئی مخصوص نجات کی جماعت ہے. یہ دو کاموں کی محنت ہے جو ہر مسلمان کا سب سے زندگی کا مقصد ہے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، بیوی بچوں سے پہلے، ماں باپ سے پہلے، ہر چیز سے پہلے. کیا بھائی؟ مسلمان بننا سیکھو، آسان سیکھو مسلمان بننا سیکھو، اور کیا کرو؟ اسلام پھیلانا سیکھو. دونوں کام سیکھنے کے لیے وقت دو. اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو اسلام بڑھتا چلا جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنے جسم کو وقت دیتے ہیں روزانہ چھ گھنٹے، اگر آپ اپنے جسم کو چھ گھنٹے نہ دیں تو کیا ہوگا؟ پورے دن کا نظام آپ کا درم برم ہو جائے گا، اور چوتھے دن ڈاکٹر صاحب پاگل ہوئے بیٹھے ہوں گے. کیا پتا چلا؟ چار دن جاگتے رہے، پانچویں دن پاگل، چھٹے دن پاگل. جسم کو اس کا وقت نہیں دیا جائے گا، چھ گھنٹے بچوں سے کاٹو, بیوی سے کاٹو, بیوی خامن سے کاٹے, ماں بیٹے سے کاٹے, بیٹا ماں سے کاٹے, اور جا کے پڑ جائے بستر پر چھ گھنٹے کی نیند کریں, کیا ہوگا؟ اس سے 16 گھنٹے کا نظام ٹھیک چلے گا. تو مہینے میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 180 گھنٹے. 180 گھنٹے کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو 7-8 دن بن جاتے ہیں. 7-8 دن بن جاتے ہیں, اندازن کہہ دیا اوپر نیچے. ہم اپنے جسم کے لیے روز ہر مہینے 7-8 دن فارغ کرتے ہیں نا, اس میں بیوی بھی بٹھا کے تو لڑائی ہو جاتی ہے, بچے کا رونا میرے کو برا لگتا ہے, کیوں رویا, میری نیند خراب تھی, نہیں ہوتا ہے سر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو جو ہر مہینے 7-8 دن دیتے ہو, تو ہر مہینے اپنی روح کو بھی 3 دن دے دیا کرو, تو اس میں کیا حل؟ اپنی روح کے لیے بھی, اپنے جسم کی سلامتی کے لیے آپ اس کو ساری دنیا سے کاٹ کر اس کو سلا دیتے ہیں. میرے بھائیو, اپنی روح کی سلامتی کے لیے بھی اس کو ساری دنیا سے کاٹ کر اللہ کے راستے میں نکلو, تاکہ روح اللہ سے جڑے. جب آدمی سوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر آرام لیتے ہیں, اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. جب اٹھتا ہے تو پھر وہ کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ 3 دن کے لیے گھر چھوڑ دیں, بچے چھوڑ دیں, بیوی چھوڑ دیں ہیں, پر 2 مہینے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی لے کر نکلیں, وہ بھی اپنا گھر چھوڑیں, برتن چھوڑیں, اور یہاں پتہ نہیں یہاں کی مصروفیت کیا ہے, میں تو وہاں کے اعتبار سے کہتا ہوں بھائی, گھر کی سلائی کڑھائی ہانڈی روٹی اس کو چھوڑیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنی روح کو آرام دیں. روح کو آرام دیں, کیا آرام دیں؟ دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر صرف اللہ کے تذکرے, آخرت کے تذکرے, جنت کے تذکرے صرف یہ کریں, تو انشاءاللہ جیسے جسم 6 گھنٹے سے ہو کے فریش ہو جاتا ہے, 3 دن لگا کے آپ کی روح بھی فریش ہو جائے گی, اور اس کو اللہ کا تعلق ملے گا, اللہ کے حبیب کا تعلق ملے گا, جنت کے شوق ملے گا, جہنم کے خوف ملے گا, مسلمانوں کی محبت ملے گی, کافروں پہ رحم ملے گا کہ ہائے اللہ ان کو ہدایت دے گا. ابھی تو مسلمان سے نفرت کرتا ہے, ایک دنیا کو کافر بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, پھر کیا ہوگا کہ پھر کفار کی بھی ہمدردی آ جائے گی, ہائے اللہ کی ہدایت دے گا. انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ چڑھنے لگے گاڑی کے سکھ کی طرح, بڑا خوبصورت تم کے منہ سے نکلی ہے, ان کا مل جی ہے کیوں کی ہے؟ فرمانے لگے ایسا خوبصورت چہرہ بھی دوزخ میں جائے گا, اس ہائے پر اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان کو. ایک انگریز افسر آیا ہندوستان میں, جب جانے لگا تو اس کا خانسامہ مسلمان تھا, وہ رونے لگا, تو اس نے کہا تم رو نہیں, میں نے جو میرے بعد جو افسر آ رہا ہے نا تبدیل ہو کر, میں نے اس کو لکھ دیا کہ تمہیں نوکری سے نہ نکالے, تمہیں نوکری پہ باقی رکھے. انہوں نے کہا کہ میں صاحب اس پر نہیں رو رہا. تو کس پہ رو رہا؟ کہ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے 3 سال کے جتنے سال بھی تیری نوکری کی, تیرا نمک کھایا اور تم نے مجھے بہت نفے پہنچائے, لیکن میں تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا. بات کا کہا کہ تم اس حال میں دوزخ میں جائے, میں تیرے لیے جنت کا راستہ طے نہ کروا سکا. ایسے درد کوئی تبلیغ کی ہے, کوئی قرآن پڑھا, کوئی حدیث پڑھی, کوئی لمبے چوڑے خطبے دیے, کوئی نقطے بیان کیے, کوئی فلسفے بیان کیے, درد درد دل کا درد دل کو جا کے ٹکراتا ہے, دل کا درد دل کو ٹکراتا ہے. اس کی بات سن کر وہ انگریز میں مسلمان ہو, اچھا تو رہے بھی میں مسلمان ہو کلمہ پڑھ لیا. یہ درد و غم اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. وہ اس لیے بھی کہتے ہیں اس کو نکل کے آپ بھائی سیکھیں, ہم بھی سیکھیں, آپ بھی سیکھیں, ہم بھی سیکھیں. میں جماعت کا کیسا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کی ضرورت ہے, دین پہ چلنا, دین کو پھیلانا. یا تو ہمیں کوئی پیسہ ملتا تو ہم کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت کی طرف سے آئے ہیں اور آپ کو ہم اپنی جماعت کا ممبر بنانے کی دعوت دیتے ہیں, آپ کو یہاں ممبر بنا کے ہمیں ملے گا کہ آپ پاکستان, ہم پاکستان میں, آپ امریکہ میں, ہمیں کیا فائدہ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنی جان سے اپنا پیسہ خرچ کریں, اپنی جان لگائیں, کوئی آپ کو لالچ نہیں دے رہے, اپنی جان لگاؤ, اپنا مال لگاؤ, اور اپنے گھروں کو چھوڑو, اور اللہ کا کلمہ سیکھو, اللہ کا دین سیکھو, سواگت پھیلاؤ, اپنی عورتوں کو بھی آمادہ کرو, ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گئے, ساری روٹیوں میں لگ کے, کپڑوں میں لگ کے, ساری دنیا گھر کے کام کے لیے نہیں ہے. وہ تو عورتوں نے بھی اللہ پاک کے دین کی وہ محنت کی ہے کہ بعض عورتوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1/4 علم اس امت کو ملا ہے, علم کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی پورے کا پورا حضرت عائشہ سے لوگوں کو ملا, بڑے بڑے صحابہ ان سے فتویٰ پوچھتے. تو ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کے لیے تیار کریں, خود بھی دین کے لیے نکلیں کہ سر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, پہنچنا ہے. اس کے لیے بتاؤ بھائی, اس کی یہ محنت ہے, محنت کے لیے جماعت بن کے نکلتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں یہ جماعت ہے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ یہ جماعت بن کے نکلتے ہیں. اس میں عرب بھی چلتے ہیں, اس میں اعظم بھی چلتے ہیں, اس میں مل بھی چلتا ہے, اس میں ہم بھی چلتا ہے, شاہ بھی چلتا ہے, ہم بھی چلتا ہے, سب بھی چلتا ہے, سبھی چلتے ہیں. ہر کوئی اپنے ایمان کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, جو نکلتا ہے اللہ کو سنوارتا ہے. اب ایک اور آپ کو مزدار بات سنا, گونگا جو نہ سنے نہ بولے وہ چار مہینے لگائے کوئی ہے تو کی بات, گونگے چار مہینے لگا رہے ہیں. ہم گئے بنگلہ دیش ڈھاکے, تو ہم نے کہا ہم نے گونگوں سے ملنا ہے,
لوگوں کی سمجھ میں آتا آپ گونگوں کو کیا کرو گے,
ہم کو تبلیغ کرو, ہم کو کیا تبلیغ کروں. تو ہمارے ساتھ زبان آتی تھی وہ اشاروں کی, وہ لوگوں نے تو ملایا ہے, انہوں نے خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے گونگا ڈھونڈ لیا, اس کو جو بٹھا کے کلمے کی نماز کی ایمان کی دعوت دی, وہ اتنا متاثر ہوا اس نے ایک ہفتے میں 70 گونگے ہمیں اکٹھے کر کے, 70 گونگے اکٹھے ہو گئے. ان کو نہ وضو کا پتا, نہ طہارت کا پتا, نہ نماز کا پتا, نہ کلمے کا پتا. ان کو وضو سکھایا, طہارت سکھائی, نماز سکھائی, کلمہ سکھایا, 6 نمبر تبلیغ کے سکھائے کہ یوں کلمے کی دعوت دو, نماز کی دعوت دو, علم کی دعوت دو, ذکر کی دعوت دو, اخلاقیات کی دعوت دو, اخلاص کی دعوت دو, تبلیغ کی دعوت دو. ایک مہینے میں سب کے نمازی سارے کام کاج چھوڑ کے ہمارے پاس آگے بیٹھ جاتے, بیان کا ترجمہ ہوتا تھا اشاروں میں, ہمارے بھائی ترجمہ کرتے, وہ پورا سمجھتے, میں پوچھتا کیا سمجھے, جو بتاتے وہی ہوتا تھا خلاصہ جو بیان میں بابو جی. جب ہم آنے لگے تو سارے ہمیں چھوڑنے کے لیے 70 کے 70, اور ان میں سے بعض رو رہے ہیں, بعض سردا نظروں سے دیکھ رہے ہیں, پھر ایک نے بات کی ہم سے وہ اشاروں سے, کہنے لگا کہ آپ لوگ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا, آپ نے آ کے ہمیں دین سکھایا. اللہ جنگ میں ہماری جماعت گئی, وہاں گونگا تھا, اس کو مسجد میں لے کر آیا تھا, اس کا نام اقبال تھا, پہلوان تھا, پہلوان دربار اکھاڑے میں, اس کو وہاں دعوت چلی, وہاں سے وہ مسجد میں آیا, وہاں اس نے بات سنی تو اس نے 3 دن دے دیے, گونگے نے 3 دن لگائے, 3 دن کے بعد اس نے چلا لگایا, چلے میں جو پھرا پھر پورے پاکستان میں, کراچی میں گونگے کی جماعت نکالی, لاہور میں نکالی, ملتان میں نکالی, سیاست آباد میں نکالی, راول پنڈی میں نکالی, پشاور میں نکالی, اب سارے پاکستان سے جو بڑے تبلیغ کے مراکز ہیں وہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے تو اس بیان میں گونگے بھی آتے ہیں, اور ان کا الگ حلقہ تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے, اور برا بیان کرتے ہیں. اس کا نام اقبال تھا, اقبال. اس سے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے, تو جو